لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنتدى الأمة صاحب المقارب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البدحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل
آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إرشاد ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانیوں سے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے آزمائیں, اور اس انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم, گفتگو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ واقعاً ہم اگر اپنے آپ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اس صورت سے کہ ایک سچے مومن بن کے دکھائیں, اور مومن بننے کے لیے ہمیں ایمان کی منزلوں کو سمجھنا ہوگا. مولا متقیان امیر مومنان غالب کل غالب اسد اللہ غالب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم محمد
ارشاد کے مطابق ایمان تین مرحلوں کو طے کرنے کا نام ہے. پہلی منزل ہے دل سے یقین کی یعنی عقیدہ, دوسری منزل ہے زبان سے اقرار کی یعنی شہادتین, اور تیسری منزل ہے عمل سے اظہار کی یعنی قانون الہی کی اس زندگی میں پابندی. یہ تین مرحلے جب ملتے ہیں اور انسان ایک کے بعد دوسرے مرحلے کو طے کر کے آخری منزل تک پہنچتا ہے تب وہ حقیقتاً مومن بنتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. عزیزان محترم, ان تین چیزوں میں بھی جو چیز سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے عقیدہ, جس کے سلسلے میں کل کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, اور کچھ باتیں جو ضروری رہ گئی ہیں انہیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دین کی اپنے مذہب کی بنیادوں کو سمجھیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جب تک بنیادی کانسیپٹ ذہن میں کلیئر نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہمارے ذہن سے الجھنے اور کنفیوژن دور نہیں ہو سکتے. ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بے دینی کو اور مذہب سے دوری کو اپنے لیے باعث فخر و امتیاز سمجھتا ہے. کل اس طرح کے لوگ کمیونسٹ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، آج کے دور میں اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہا کرتے ہیں. ویسے کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی شکل میں، ہر دور میں، حتیٰ کہ معصومین کے زمانے میں بھی اس طرح کے افراد رہے ہیں. تو ایسے میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے نظریات، مغالطے، سفسطے، یہ انسانوں کے ذہنوں میں منتقل کیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ خاص طور پہ نئی نسلیں اور وہ بچے جو اپنے دین اور مذہب کے سلسلے میں پختہ نہیں ہیں، جنہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنی بنیادوں کی صحیح اور پختہ معلومات نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو ہمیں یا کسی بھی قوم کو پہنچ سکتا ہے. لہذا ایک طرف ہمیں ان کی بھی فکر کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو عمر کی ایک منزل طے کر چکے ہیں لیکن اب بھی ان کے لیے ان کے دین کے مسائل، ان کے اعتقادات کلیئر نہیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں تو جب تک ہیں مومن ہیں، مرنے سے پہلے ان کا ایمان ان کا ساتھ چھوڑ دے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
معصوم نے، خود مولا نے ایمان کی دو قسمیں بیان کی. ایک ہے ایمان مستودع اور ایک ہے ایمان ثابت. ایمان ثابت اسے کہتے ہیں جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ، دنیا میں ہر مرحلے میں آپ کے ساتھ، آپ گھر میں ہوں تو گھر میں آپ کے ساتھ، بازار میں ہوں تو بازار میں آپ کے ساتھ، جاب پہ ہوں تو جاب پہ آپ کے ساتھ، دکان پہ ہوں تو دکان پہ آپ کے ساتھ، جنگ میں ہوں تو جنگ میں آپ کے ساتھ، سلو کر رہے ہوں تو سلو کے موقع پہ آپ کے ساتھ، عام حالات میں ہوں تو آپ کے ساتھ، ہنگامی صورتحال میں ہوں تو آپ کے ساتھ، کبھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ، امیری میں بھی آپ کے ساتھ، غریبی میں بھی آپ کے ساتھ، بیماری میں بھی آپ کے ساتھ، صحت و تندرستی میں بھی آپ کے ساتھ، اور جب آپ آخری سانس لیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ، موت کے وقت بھی ساتھ، جب موت کا فرشتہ سرحانے آیا اس وقت بھی ساتھ، جب آخری ہچکی آئی اس وقت بھی ساتھ، جب غسل لیا گیا اس وقت بھی ساتھ، جب جنازہ تیار کیا گیا اس وقت بھی ساتھ، جب جنازہ قبر کے لیے روانہ ہوا اس وقت بھی ساتھ، جب ہمیں قبر میں اتارا گیا اس وقت بھی ساتھ، جب سوال و جواب ہوا اس وقت بھی ساتھ، جب قبر میں منکر و نکیر آئے اس وقت بھی ساتھ، جب برزخ کی منزل آئی تو اس وقت بھی ساتھ، اور جب محشر کا دن آئے گا تو اس وقت بھی ساتھ.
سبحان اللہ.
یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو نجات دلاتا ہے. لیکن ایمان مستودع وہ ایمان جو عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، فصلی نوعیت کا ہوتا ہے، وقتی نوعیت کا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بہت سی منزلوں میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے، پھر چلا. مسجد میں آ گئے، امام بارگاہ میں آ گئے، تو مومن نظر آ رہے ہیں. بازار چلا, بازار میں چلے گئے, دکان پہ چلے گئے, آفس میں چلے گئے, تو ہم میں اور کفار و مشرکین میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا ہے. اسی صورت سے دنیا میں تو ہم اپنے کو مومن کہتے ہیں, مرتے وقت یہ ایمان اسی دنیا میں رہ جاتا ہے, اور ہم جب جاتے ہیں تو بغیر ایمان کے جاتے ہیں, خالی ہاتھ جاتے ہیں. تو یاد رہے وہ ایمان جو دنیا ہی میں رہ جائے وہ انسان کو نجات کی اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت نہیں دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے. لہذا جب تک ہم ایمان کو سمجھیں گے نہیں, اپنے اعتقادات کو مستحکم نہیں بنائیں گے, اس وقت تک ہم آخرت کی نجات کے مالک نہیں بن سکتے ہیں. اور یاد رہے دنیا میں مومن رہ جانا کمال نہیں ہے, بلکہ کمال یہ ہے کہ ہماری موت ایمان پہ ہو, ہم جب جائیں تو قبر میں ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والا. اس لیے ہماری پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو سمجھیں, دلیل سے سمجھیں, تاکہ دل میں یقین پیدا ہو, اور باہر سے جو اسباب ہیں ہمیں بے دین بنانے کے لیے یا ہمارے اعتقادات کو کمزور کرنے کے لیے وہ کم نہیں ہیں. عزیزان محترم, ابھی میں دشمنوں کی گفتگو کر رہا تھا, مخالفین کی, بے دینوں کی, کہ وہ طرح طرح کی فکریں, طرح طرح کے پروپیگنڈے, طرح طرح کے انحرافی افکار و خیالات ہمارے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں, جس کی بنا پہ ہم یا ہماری نئی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں. باہر کی دنیا کی بات جانے دیجئے, خود ہمارے مذہبی معاشرے میں بھی دین کے نام پر, مذہب کے نام پر, تبلیغ کے نام پر, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر, ادائے حسین کے نام پر, تذکرہ معصومین کے نام پر, ذکر اہل بیت کے نام پہ بھی گمراہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
اور اسی لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو بات رہ گئی تھی کہ مجلس کے تین رکن ہیں. ایک رکن باری مجلس, چاہے ایک فرد ہو یا ایک جماعت, ایک سینٹر. دوسرا رکن سامعین, یہاں تک گفتگو پہنچی. تیسرا رکن ذاکرین. عزیزان محترم, جس طرح سے مجلس کے انعقاد کے سلسلے میں بانی مجلس مخلص نظر نہیں آتا آج کے دور میں, جس طرح سے مجلس کے سلسلے میں سامعین مخلص نہیں نظر آتے, ذکر حسین کے سلسلے میں سامعین میں اخلاص نہیں دکھائی دیتا, اسی صورت سے ممبر پہ آنے والے, ذکر حسین کرنے والے افراد میں بھی اخلاص اور خلوص کا دور دور نام و نشان نہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور یہ جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں, یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے کہ جو لگاتار انتہائی غور و فکر کے ساتھ کیا گیا ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خود آپ کے محسوسات ہیں جنہیں میں آپ کے ذہنوں تک منتقل کر رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل عجوبہ ہو, نئی ہو, انوکھی ہو اور اجنبی ہو. میں آپ کے محسوسات ہیں, مگر اس کو مزید آپ کے ذہن سے اور آپ کے احساس سے قریب کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہم اپنے اعتقادات کو اس دور میں سمجھنے کی اہمیت محسوس کر سکیں. اور دوسری بات جملہ معترضہ کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی خاص نوعیت کی گفتگو ہے اور اس گفتگو کا کسی خاص طبقے کی طرف یا کچھ خاص لوگوں کی طرف رخ ہے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے.
سبحان اللہ.
کیوں؟ اس لیے کہ ممبر کسی کو ہٹ کرنے کی, کسی پہ طنز کرنے کی, کسی پہ تان کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر ممبر پہ آنے والا ممبر کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے تو اس کا دین, اس کا مذہب, ممبر کے آداب ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو انفرادی طور پہ یا ذاتی طور پہ اپنی گفتگو کا نشانہ یا ٹارگٹ بنایا جائے. لیکن میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ وہ مسائل ہیں جو بر صغیر ہند و پاک سے لے کر جہاں جہاں کم سے کم ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی آباد ہے, یہ سارے مسائل ان سب کے درمیان مشترک ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
چنانچہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم کا, نالج کا, تبلیغ کا, دین کو سمجھنے کا لے دے کے صرف ایک سورس رہ گیا تھا, اور وہ تھا ممبر. لیکن جب سے ممبر کو ہم نے غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں دے دیا, بلکہ دوسری طرح لفظوں میں کہیں کہ جب سے ہم نے ممبر کو دنیا دار افراد کے ہاتھ میں دے دیا, اس وقت سے ممبر کی اور مجلس کی علمی افادیت بھی جاتی رہی. مجمع کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ذاکر ممبر پہ جائے تو وہ کچھ پڑھے جس سے ہمیں لطف آئے, اور ذاکر بھی جو ممبر پہ آتا ہے مجمع کی وجہ سے بھی, جو اس کے اپنے نظریات ہیں وہ الگ, مجمع اور سامعین کی توقع کی بنیاد پر بھی وہ انڈر پریشر رہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کی پسند کی چیز نہ پڑھی, اگر ہم نے واہ واہ کی باتیں نہ پڑھی, اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا تو اگلے سال کے وعدے کا کیا ہوگا.
سبحان اللہ.
تو اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو حق سے, حقیقت سے, سچائی سے دور کرتی ہیں. اس لیے کہ بات دو ہاتھ سے خالی نہیں. ممبر پہ آنے والا اگر آپ کی مرضی کو, آپ کی خواہش کو, آپ کے مطالبے کو معیار بن کے پڑھ رہا, بنا کے پڑھ رہا ہے, تو یا تو جو کچھ آپ چاہتے ہیں, توجہ, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی رسول اللہ چاہتے ہیں, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی امام حسین چاہتے ہیں, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی امام زمانہ چاہتے ہیں, تب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. لیکن اگر کہیں ایسا ہوا کہ آپ کچھ چاہتے ہیں, امام زمانہ کچھ چاہتے ہیں, آپ کچھ چاہتے ہیں رسول اللہ کچھ چاہتے ہیں, آپ کچھ چاہتے ہیں امام حسین کچھ اور چاہتے ہیں, آپ کچھ اور چاہتے ہیں اللہ کچھ اور چاہتا ہے, تو اب جو شخص یہاں پہ بیٹھا ہے اس کے لیے آپ خود فیصلہ صادر کیجئے فرش پہ بیٹھ کر کہ اسے کس کی خواہش کو, کس کی مرضی کو, کس کے مطالبے کو معیار بنانا چاہیے. اسے وہ کچھ پڑھنا چاہیے جو پبلک چاہتی ہے, یا وہ پڑھنا چاہیے جو اللہ اور رسول چاہتا ہے. اور جب سے پبلک ڈیمانڈ شامل ہوئی ہے تب سے انہیں بھی عذر پیش کرنے کا موقع مل گیا. اول تو وہ تھے ہی اس مزاج کے, لیکن جب پبلک ڈیمانڈ کا مسئلہ آ گیا تو انہیں بھی موقع مل گیا کہ اب ہم کیا کریں, مجمع تو اس کے علاوہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو بھائی خیبر و خندق چاہتے ہیں. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں خیبر و خندق مخالف نہیں ہوں, لیکن کوئی بھی چیز کس دعویے سے پڑھی جا رہی, کس مقصد سے پڑھی جا رہی ہے, اس میں گفتگو یہ ہے, بات یہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کرسیاں دو طرح کی ہیں. ایک وہ کرسی ہے جس پہ ڈاکٹر آ کے بیٹھتا ہے, ایک وہ کرسی ہے جس پر بزنس مین آ کے بیٹھتا ہے. دونوں کرسیوں کا فرق سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر جب اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مریض کیا چاہتا ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مریض کو ضرورت کس چیز کی ہے, مریض کا مرض کیا ہے, مریض کس بیماری میں مبتلا ہے. چنانچہ اسے اگر اپنا فریضہ پیارا ہے, مریض کا علاج پیارا ہے, تو مریض کو وہ دوا دے گا جس کی مریض کو ضرورت ہے, مریض کو وہ دوا دے گا جس سے مریض کو کا علاج ہو سکے. توجہ, وہ ہرگز یہ نہیں دیکھے گا کہ مریض کو کون سی دوا پسند ہے, کون سی دوا نہیں پسند ہے, بلکہ مریض کتنا ہی منہ بنائے اگر کڑوی سے کڑوی دوا دینے سے اس کا علاج ہے تو کڑوی سے کڑوی دوا دے گا, اور اگر دوا سے علاج نہ چل سکے بلکہ انجیکشن لگانے کی ضرورت آ جائے تو مریض کتنا ہی چیخے چلائے لیکن وہ انجیکشن بھی لگائے گا, اور اگر انجیکشن سے بھی نہ کام چل سکے, آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو مریض کتنا ہی ڈاکٹر کو برا بھلا کہے مگر ڈاکٹر آپریشن کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں مریض کی فلاح ہے, اسی میں اس کی بھلائی ہے, اسی میں اس کی شفا.
سبحان اللہ.
یہ ہے ڈاکٹر کی, یہ ہے ڈاکٹر کی کرسی کا تقاضا. لیکن بزنس مین جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, تو وہ چیز اور وہ مال پبلک کے لیے کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی مضر کیوں نہ ہو, لیکن وہ مارکیٹ میں لے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اسی میں اس کا فائدہ ہے. تو اگر ذاکر ڈاکٹر کی حیثیت سے ممبر پہ بیٹھے گا تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس مجمع سے مخاطب ہیں, جن لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں, جو کراؤڈ ہمارے سامنے ہے, اس میں ضرورت کس چیز کے پڑھنے کی ہے. اگر اس کے اعتقادات کمزور ہیں تو اعتقادات پڑھنا ہے, اگر مسئلے مسائل نہیں جانتا ہے تو مسئلے مسائل پڑھنا ہے, اگر نماز سے دور ہے تو نماز کے وجوب کے بارے میں بتانا ہے, اگر روزہ اور حج و زکات سے واقف نہیں ہے تو روزے حج و زکات و خمس و جہاد کے مسائل بیان کرنا ہے, اگر اخلاقیات کمزور ہیں تو اخلاقیات بیان کرنا ہے, اگر سیرت معصوم سے واقفیت نہیں تو سیرت معصوم بیان کرنا ہے, اگر فضائل اہل بیت اس کی سمجھ میں نہیں آتے تو فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے, اگر مسائل سمجھ میں نہیں آتے تو مسائل بیان کرنا ہے, اگر تاریخ نہیں سمجھ میں آتی تو خیبر و خندق بھی بیان کرنا ہے.
محمد وال محمد صلی
اللہ. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. لیکن اگر انسان بزنس مین کے عنوان سے ممبر پہ آئے گا تو ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, پبلک کیا چاہتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پبلک کی ڈیمانڈ معیار بن جائے گی اور اللہ رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر انسان حق سے کتنا دور ہو جائے گا. یہ ایک اہم ترین مسئلہ, اور یہی وجہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی واہ واہ لینے کے لیے طرح طرح کے نکات گڑے جاتے ہیں, طرح طرح کے گوشے تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو خوش کر کے کوئی ایسی بات کہہ دیا جس پہ آپ چونک اٹھیں اور آپ نعرے لگائیں, اور پھر اس کے بعد وہ جب اترے تو واہ سبحان اللہ کہ اللہ نے کیا مجلس پڑھ دی. یہ اس میں جب معیار بن گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر امکان اس بات کا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پیش کرے اس میں انحراف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے سے آپ طے کر چکے ہیں کہ ممبر پہ آنے کے لیے علم کی کوئی قید ہی نہیں ہے, کوالیفیکیشن کی کوئی قید نہیں ہے ممبر پہ آنے کے لیے. یہ بات پہلے سے آپ کے ذہنوں میں ہے, اس لیے کہ صرف ذکر حسین کرنا ہے. ہم ذکر حسین ہی کو نہیں سمجھے عزیزان محترم. ذکر حسین کا کیا مطلب؟ صرف ممبر پہ بیٹھ کے یا حسین کی تسبیح پڑھنا, یہ ہے ذکر حسین. ذکر حسین کا مطلب حسین کے فضائل بیان کرنا ہے, حسین کے مسائل بیان کرنا ہے, حسین کا پیغام بیان کرنا ہے, حسین کا مقصد قربانی بیان کرنا ہے, حسین کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے, حسین نے جس دین کی تبلیغ کی اس دین کو بیان کرنا ہے, حسین کا جو مشن تھا اس مشن کو بیان کرنا ہے. اور ان سب کو بیان کرنے کے لیے حسین کی دین کا اور حسین کے فضائل و مراتب و مناقب کا علم ہونا چاہیے. ذکر حسین بھی جاہل نہیں کر سکتا ہے. تو پہلے سے یہ طے کیے بیٹا, کیوں معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں مجلس سے کچھ سیکھنا ہے, بلکہ معیار تو یہ ہے کہ ہمیں مجلس میں انجوائے کرنا ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنے نعرے لگوا لیتا ہے, کون کتنی چرب زبانی رکھتا ہے, کس کے پاس کتنا زیادہ اسپیکنگ پاور ہے, کون مجمع کے جذبات سے کتنا کھلواڑ کر لیتا ہے, کون مجمع کی کتنی واہ واہ لوٹ لیتا ہے, کون ممبر پہ بیٹھ کے کتنے ڈرامے کر لیتا ہے. یہ سب معیار ہے. اور جب یہ معیار ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو کچھ بھی بیان کرے گا وہ کبھی آپ کے عقیدے کو ہٹ کرے گی, کبھی احکام کو ہٹ کرے گی, کبھی اہل بیت کے فضائل کو مجروح کرے گی, ان کے مرتبے کو. اور افسوس اور المیہ یہ ہے عزیزو, اگر اب بھی ہم نہ خواب سے بیدار ہوئے تو کب بیدار ہوں گے؟ ہماری ذہنی علمی فکری دینی پستی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے فضائل اہل بیت کے نام سے جو نکتے بیان کرتا ہے حقیقتاً اس سے اہل بیت کی منقصد ہو رہی ہوتی ہے, اہل بیت کی احانت کا پہلو سامنے آتا ہے, اور مجمع ہے جو واہ واہ کرتا رہتا ہے. اسلام علی محمد والے محمد. تو یہ عجیب و غریب بات ہے, یعنی دنیا کی ہر کرسی کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہے. آپ کبھی اس بات کے روادار نہ ہوں گے کہ ڈاکٹر کی کرسی پہ کوئی نان کوالیفائڈ بیٹھ جائے, آپ کبھی اس بات پہ تیار نہ ہوں گے کہ انجینئر کی کرسی پہ کوئی نان کوالیفائڈ بیٹھ جائے, آپ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ لائر کی کرسی پہ نان کوالیفائڈ بیٹھ جائے. مگر میں بےچارا ممبر رسول, ممبر رسول یہ وہی ممبر ہے جس پر بیٹھنے نہ بیٹھنے کا اور اہل و نااہل کا فیصلہ غدیر میں ہوا تھا. اور جب غدیر میں یہ مسئلہ چھڑا تھا تو آپ نے اس ممبر پہ بٹھانے کے لیے اپنا ووٹ کسے دیا تھا؟ ووٹ مانگا گیا ہو نہ مانگا گیا ہو, آپ کی نظر میں اس ممبر رسول کے لیے صرف ایک ذات تھی جو کوالیفائڈ تھی, اور وہ کوئی اور نہیں تھی سوائے علی ابن ابی طالب کے.
اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد.
اور خدیجہ کے مقابلے میں جن لوگوں نے دوسرے افراد کو ممبر رسول پہ بٹھایا, آپ ان پہ کریٹیسائز کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی جگہ پہ نان کوالیفائیڈ افراد کو بٹھایا ہے.
سبحان اللہ.
تو عزیزو آپ کا مذہب ہی یہی ہے جدا ہوتا ہے. آپ کبھی بنیادی طور پہ نان کوالیفائیڈ کو کسی جگہ پہ بٹھانے کے قائل تھے ہی نہیں. تو یہ کیا ہوا کہ غدیر میں علی کے علاوہ کوئی کوالیفائیڈ نظر نہ آیا. آج ممبر پہ جس کو چاہا بٹھا دیا, خوش کردار, بد کردار, عالم, جاہل, بس اتنا معیار ہے کہ واہ واہ لے لیتا ہے. تو وہاں پہ کسی دوسرے کو آپ نہیں بٹھائیں, کسی نااہل کو دوسری کرسیوں پہ. حتیٰ کہ مصلی نماز کی صف قائم ہو, نماز جماعت کا اہتمام ہو, کیا آپ کسی عام شخص کو, کسی ایسے ویسے کو بھی بازو پر پکڑ کے آگے بڑھا دیتے, بھائی تم نماز پڑھو؟ نہیں. وہاں بھی آپ کے پاس کرائیٹیریا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے, کون نہیں رکھتا ہے, علم کتنا ہے, دین کے مسائل سے واقف ہے یا نہیں, روزمرہ کے مسائل کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے, قرآن اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کرائٹیریا آپ کو نماز پڑھائی جائے. ممبر کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں. توجہ, اب آپ غور فرمائیے کہ وہ شخص جو علم نہ رکھنے کی صورت میں ممبر پہ آئے اور زبان کھولے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے صحیح جواب دیجیے گا کہ اس کے یہاں اس بات کا امکان ہے یا نہیں. میں یقین کی گفتگو نہیں کر رہا, اس بات کا امکان ہے یا نہیں کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, جو تفسیر سے واقف نہیں ہے, جو حدیث کو نہیں سمجھتا ہے, جس نے ارشادات معصومین نہیں پڑھے ہیں, جس کے لیے اسلام کے بنیادی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, جس نے اعتقادات نہیں پڑھا ہے, جس نے علم کلام نہیں پڑھا ہے, جس نے تفسیر کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں, جس نے احادیث پہ نظر نہیں رکھی ہے, اس کے بیان میں غلطی ہو, انحراف ہو, اس بات کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جاہل کے ہاں غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ نان کوالیفائڈ کے ہاں غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ اور امکان ہے تو کم سے کم یہ امکان کتنا ہو سکتا ہے؟ کم سے کم یہ امکان ایک پوائنٹ, ایک نقطے کا کم سے کم انحراف فرض کر لیجیے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا اس میں ایک نقطے کا, ایک پوائنٹ کا انحراف واقع ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں ایک پوائنٹ اور ایک نقطے کا انحراف بھی کتنا نقصان دہ ہے. آپ نے اکثر اپنے ملکوں میں ٹرین کا سفر کیا ہوگا. جب آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک منزل آتی جہاں سے ٹرین کی دو پٹریاں جدا ہوتی ہیں, جہاں سے الگ ہوتی ہیں وہ ایک نقطہ ہوتا ہے, وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک پٹری مشرق جاتی ہے دوسری پٹری مغرب جاتی ہے, ایک اس شہر جا رہی ہے دوسرے اس شہر جا رہی ہے. تو عزیزو جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اگر ایک پوائنٹ کا بھی انحراف ہوا اور اس انحراف کو آپ نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا اور اسی انحراف کے ساتھ آپ زندگی بسر کرتے رہے اعتقادات کی کیفیت میں, تو جیسے جیسے زندگی کا فاصلہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے انحراف بڑھتا چلا جائے گا. ایک پوائنٹ کا انحراف, ایک پوائنٹ کا انحراف. تو اب مجھے اپنی بات کو خلاصہ کرنے دیجیے کہ ڈاکٹر کی کرسی پہ اگر نااہل آ جائے, نان کوالیفائڈ آ جائے, تو زیادہ زیادہ نقصان کیا ہے؟ زیادہ زیادہ نقصان تو یہی ہے نا کہ آپ نزلے زکام کا جو علاج کرانے کے لیے اس کے پاس گئے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوگا. ایک ہفتے میں نہیں ٹھیک ہوگا, ایک مہینے میں ٹھیک ہوگا, ایک مہینے میں نہیں ٹھیک ہوگا, ایک سال میں ٹھیک ہوگا. فرض کر لیے نہیں ٹھیک ہوگا, مر جائیں گے. اس کے علاوہ کیا نقصان ہونے والا؟ نان کوالیفائڈ انجینئر سے بلڈنگ بنوائیں تو زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی, کچھ لوگ اس پہ ڈر کے مر جائیں گے. اس سے بڑا کون سا نقصان ہے؟ نان کوالیفائڈ سے اگر آپ مقدمہ لڑوائیں, وہ مقدمہ جو باپ دادا سے پشتینی چلا آ رہا ہے وہ ہار جائیں گے, آپ ناک کٹ جائے گی. اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ مسلح میں نان کوالیفائڈ آ جائے, جہاں آپ کبھی نان کوالیفائڈ کو کھڑا نہیں کرتے وہاں نان کوالیفائڈ آ جائے, تو زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہونے والا ہے؟ وہ جو دو رکعت, تین رکعت, چار رکعت نماز نے اس کے پیچھے پڑھی ہے وہ باطل ہو جائے گی. آپ کی گردن میں باقی رہے گی, جب چاہیے گا اس کو ادا کر لیجیے گا. توجہ. تو یاد رہے کہ اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ نہ آئے لائے آپ کی موت کا سبب بنے گا, مصلے میں نہ آئے لائے آپ کی نماز کے باطل ہونے کا سبب بنے گا. لیکن ممبر کی ذمہ داری مصلے سے بھی زیادہ سنگین ہے, ڈاکٹر کی کرسی سے بھی زیادہ سنگین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آنے والا وہ خط دے رہا ہے جس پہ چل کے آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا ہے. تو اگر یہاں اعراف ہو گیا تو پھر آپ اس کا انجام سوچ سکتے ہیں. ڈاکٹر نائل تو موت کا سبب بنا, مصلے پہ نہ ہرایا نماز کے باطل ہونے کا سبب بنا, لیکن ممبر پہ نہ ہرائے گا تو پوری قوم کو جہنم رسید کر کے چھوڑے گا. سلام پڑھ دے بھر محمد والے محمد.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
یہ وہ مسائل نہیں ہیں جنہیں بہت لائٹلی لیتے ہیں. کوئی بھی آ گیا, کوئی بھی پہنچ گیا, کسی بھی انداز سے کچھ بھی بیان کیا, سبحان اللہ بس ایک رسم ہے, ایک ٹریڈیشن ہے جو ادا ہو. تو عزیزان محترم, یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اس وقت کنفیوژن میں زندگی بسر کر رہے ہیں, تردد میں. ہمارے لیے ہمارے اعتقادات, ہمارے مسائل کلیئر نہیں. اور اتنے لوگوں میں کوئی ایک شخص آیا اور اس نے کوئی ڈھنگ کی تقریر کی, کچھ کام کی باتیں بتائیں. کل بھی میں نے اس کی طرف اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا. اس کے بعد ایک آیا اس نے صحیح بات کی, دس آئے آج گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع پہ کہ آخر ہم کوئی نتیجہ کیوں نہیں اخذ کر پاتے ہیں. ایک عمارت جس کی بنیاد رکھی گئی ہو اور آپ اس کی تعمیر میں ہاتھ لگا دیں, ایک مرحلے تک دیوار آپ لے جائیں, رات میں آئی آپ نے کام روک دیا اور پھر دوسری صبح جب آپ پہنچے تو معلوم ہوا کہ کوئی آیا تھا ساری دیواریں گرا کے چلا گیا. پھر آپ نے بنانا شروع کی, پھر دوسرے دن آپ اٹھا کے دیواریں اسی مندر تک لے گئے, پھر رات آئی کسی نے تخریب کاری کی اور گرا کے چلا گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ روزانہ دیواریں اٹھائیں گے اور گرانے والا گراتا رہے گا تو تعمیر مکمل کیسی ہوگی, آپ کو رزلٹ ملے گا کیسے؟ لہذا اگر رزلٹ لینا ہے تو ہمیں اس مورچے پر جہاد کرنا ہوگا تاکہ ہمارے عقیدے کا بھی تحفظ ہو, ہمارے دین کا بھی تحفظ ہو, اور ہماری دنیا بھی خراب نہ ہونے پائے, ہماری آخرت بھی برباد نہ ہونے پائے. ایک سلام پڑھ دے بر محمد والے محمد. ایک اور سلام پڑھنے سے بہتر ہے. تو ہماری پہلی ضرورت ہے علم, اور علم کے لیے ضروری ہے صحیح افراد کا انتخاب. اور میں جو کوالیفائیڈ کی گفتگو کر رہا ہوں اس سے خالی نالج مراد نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں کوالیفیکیشن سے صرف نالج مراد ہوتی ہے, لیکن جب ممبر اور محراب کی گفتگو ہوتی ہے تو یہاں پہ کوالیفیکیشن سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں, ایک نالج اور دوسرے کیریکٹر. خالی نالج بھی کافی نہیں ہے اس ممبر پہ آنے کے لیے. اس لیے کہ اگر علم لے کے آیا لیکن تقویٰ نہیں ہے, خوف الہی نہیں ہے, کردار کی پاکیزگی نہیں ہے, تزکیہ نفس نہیں ہے, تو نشر صرف یہ کہ ایسا شخص انسان کو ہدایت دے سکے گا بلکہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم بغیر تقویٰ کے فائدہ مند نہیں ہے. انسان جب بھی آگے بڑھتا ہے, کوئی وزن اور ویٹ لے کر, زیادہ وزن ہے تو ایک ہاتھ میں اگر وزن لے کے چلے گا اور دوسرا ہاتھ خالی رہے گا تو انسان کی رفتار کا توازن بگڑ جائے گا, کہیں پہ بھی پیر لڑکھڑائیں گے, گر سکتا ہے, ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں, نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا جب بھی انسان زیادہ وزنی چیز ہاتھ میں لے کے چلتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ دونوں ہاتھ میں وزن ہو تاکہ اس کی رفتار کا توازن برقرار رہے. یاد رہے علم ایک بہت بڑا وزن ہے, جو صرف علم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان کا دوسرا ہاتھ تقوی الہی, خوف خدا اور تزکیہ نفس سے خالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رفتار کا توازن بگڑا ہوا ہے, وہ خود بھی گر سکتے ہیں, دوسروں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. لہذا جب بھی انسان آگے بڑھے تو ایک ہاتھ میں علم کا وزن ہونا چاہیے, دوسرے ہاتھ میں تقوی اور خوف خدا کا وزن ہونا چاہیے, کردار کا وزن ہونا چاہیے, پاکیزگی کا وزن ہونا چاہیے, عظمت انسانیت کا وزن ہونا چاہیے, اوصاف حسن اتنا کا وزن ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں علم ہے مگر خدا نہیں, جہاں جہاں علم ہے مگر پاکیزہ نفس نہیں, وہاں علم آبادی کا باعث نہیں بن رہا ہے, تباہی کا باعث بن رہا ہے. چنانچہ یہی علم ہے جو مہلک اسلحے ایجاد کر رہا ہے, یہی علم ہے جو طبقاتی نظام کو فروغ دے رہا ہے, یہی علم ہے جو انسانوں کو غلام بنا رہا ہے, یہی علم ہے جو دنیا میں انسانوں کے خون کی ندیاں بہا رہا ہے, یہی علم ہے جو بستیوں کو دھوئیں اور آگ کی نظر کر رہا ہے, یہی علم ہے جو ماؤں کی گودیاں اجاڑ رہا ہے, یہی علم ہے جو بہنوں کی بمانے ویران کر رہا ہے, یہی علم ہے جو بستیوں کی بستیاں ویران کر رہا ہے, ظلم ڈھا رہا ہے, بربریت پھیلا رہا ہے. لیکن جہاں کہیں علم ہے, علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہے, خوف خدا ہے, اذان اذیران محترم, وہاں عدل کا نظام سامنے آتا ہے, اسلام کا نظام سامنے آتا ہے, انسانیت ابھر کے سامنے آتی. سلام علی محمد والے محمد. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے علم کے حصول کے ذرائع ہیں, سورسز, وہ صحیح و سالم اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے. اور یہ عجیب بات ہے, یعنی کسی کے ذہن میں کوئی سوال, بہت افسوسناک پہلو درمیان میں ایک جملہ آ گیا تو عرض کروں گا, کبھی بھی کسی فقیہ نے, کسی مجتہد نے, کسی عالم نے, کسی مرجع نے, کسی عالم دین نے یہ کوشش نہیں کی کہ چیمبر میں جائے ڈاکٹر صاحب کی ان کی کرسی خالی ہے تو اس پہ جا کے بیٹھے. کبھی کوئی عالم, کوئی مرجع, کوئی مجتہد نہ کسی ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھتا, نہ کسی انجینئر کی کرسی پہ بیٹھتا, نہ کسی لائر کی کرسی پہ بیٹھتا, نہ کسی سائنٹسٹ کی کرسی پہ بیٹھتا, اس لیے کہ اس کو اپنے حدود کا علم ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن آخر یہ کیا قصہ ہے کہ وہ جگہ جو علم دین کی ہے, وہ جگہ جو عالم کی ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی چلے آ رہے ہیں, انجینئر صاحب بھی چلے آ رہے ہیں, وکیل صاحب بھی چلے آ رہے ہیں, پروفیسر صاحب بھی چلے آ رہے ہیں. عالم جا کے ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو آپ کو بہت اعتراض ہوگا کہ آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی جو یہاں بیٹھ گئے, اور ممبر رسول پہ ڈاکٹر, انجینئر اور پروفیسر بیٹھتا ہے تو آپ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی لاجک ہے؟ کون سی منطق ہے بتائیں؟ اور بیٹھتے کیوں ہیں یہ؟ ضروری نہیں کہ انہیں یہاں آنے پہ زیادہ پیسہ ملتا ہو, ہو سکتا ہے وہ اپنے شعبے میں زیادہ کماتے ہوں, لیکن ہمارے بزرگ علماء راز بتا گئے ہیں, اور وہ راز یہ ہے کہ اس ممبر پہ آنے کے بعد آپ کے سامنے تقریر کرنے سے ان کو ایک ایسی چیز ملتی ہے جو اپنی لائن میں نصیب بھی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب تک تقریر کر رہا ہے آپ کی واہ واہ, اور جب تقریر کر کے اترا تو سرکار جی حضور, یہ ایسی چیز ہے کہ ان کو نہ اس لائن میں ملتا ہے نہ اس لائن میں, لہذا ادھر سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ادھر آتے ہیں اپنی دنیاوی جذبے کی تکمیل کے. میں پھر عرض کر دوں کہ میں کسی پہ بھی ٹانٹ نہیں کر رہا ہوں, ممبر اس کی جگہ نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ جب عمومی حالات کا تذکرہ کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تو اس کی عزت میں آئے گا. بات عام حالات کی ہے, ہمیں اپنی اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہوگی, اپنے اندر شعور و آگہی پیدا کرنا ہوگا, اور دشمن ہماری اسی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس نے جتنی کوشش کی ہے ہمیں علم کے سورس سے دور کرنے کی, ہم اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. علم کا اصلی سورس کیا تھا ہمارے پاس زمانے غیبت میں؟ عزیزان محترم, علم کا واقعی اور اصلی سورس کون ہے؟ ہمارے زمانے کا امام. امام پردہ غیب میں ہو تو ہم علم کس سے حاصل کریں گے؟ دین کس سے لیں گے؟ امام نے اس کے لیے کوئی حل, کوئی سولوشن بتایا نہیں بتایا ہے, یا یہ کہہ دیا ہے کہ زمانے غیبت میں شریعت سسپینڈ, دین کو تہہ کر کے, جیسے قرآن تم نے تہہ کر کے جوتان میں رکھ کے تاک پہ رکھ دیا ہے, اسی صورت سے دین کو بھی تہہ کر کے قرآن کی طرح سے تاک پہ رکھ دو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. امام نے ایسا کچھ کہا ہے؟ اور اگر آپ کی آخر بھی یہ کہتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, دین معطل نہیں ہو سکتا, شریعت سسپنڈ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی سانسیں نہیں روکی جا سکتی. اسلام تو وے آف لائف کا نام ہے. تو جب دین کو معطل نہیں کیا جا سکتا تو دین کس سے حاصل کریں گے؟ دین کس سے سیکھیں گے؟ دین کی نالج کس سے لیں گے؟ امام نے اس کا کوئی حل بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے. عزیزان محترم, انسان اگر راستے کا علم رکھتا ہے تو بغیر پوچھے خود بخود گاڑی ڈرائیو کرے گا, کسی کی مدد کا اسے کسی کا سہارا درکار نہیں ہوگا, کسی کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں جانتا ہے راستہ تو راستہ نہ جاننے کی صورت میں آنکھ بند کر کے ڈرائیونگ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہوتے چلے جائیں, بھٹکتے چلے جائیں, زندگی بھر چلتے رہیں, اس کے باوجود منزل پہ نہ پہنچے. لہذا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے راستہ پوچھیں, پھر قدم آگے بڑھائیں, راستے کی نالج حاصل کریں. کس سے نالج حاصل کریں؟ اس سے جو ہماری ہی طرح کا انسان ہے, جو ہماری طرح ناواقف راستوں سے, جو ہماری طرح اجنبی اس شہر میں. ظاہر ہے جب ہم نہیں آتے تو وہ کیا جانے گا. لہذا پہلی منزل یہ کہ راستے کا علم اس سے لیجیے جو نالج رکھتا ہو راستے کی. اور صرف نالج رکھنا کافی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسانوں کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے. اکثر ہمارے ساتھ بھی اتفاق ہوتا ہے. ہندوستان میں مثلا کسی اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہوئی اور ہم نے پوچھا قبلہ ہمیں معلوم کرنا ہے, تو اب وہ ہندو قبلہ کیا جانے, اس سے یہ پوچھنے صاحب پچھم کدھر ہے, سورج کدھر ڈوبتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ سورج ادھر ڈوبتا ہے مگر وہ جان بوجھ کے بتا رہا ہے ادھر. کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ اس نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن بتایا تھا. تو بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسانوں کو گمراہ کرنے میں مزہ آتا ہے, پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے. لہذا پوچھئے راستہ اس شخص سے جسے راستے کا علم ہو, اور اس سے پوچھئے جو صحیح انسان ہو. غلط انسان نہ ہو, آپ کو راستے کا علم بھی بتائے اور صحیح رہنمائی کرے. یہ دو شرطیں ہوتی ہیں عزیزان محترم, یہی دو شرطیں ہیں جن کو تقلید کہتے ہیں. اگر آپ خود علم دین رکھتے ہیں تو آپ براہ راست قرآن و حدیث سے احکام شریعت معلوم کیجئے, اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس سے پوچھئے جس کے پاس شریعت کا علم ہے, اور جو کچھ وہ بتائے اس پہ عمل کیجئے. اسی کو تقلید کہتے ہیں, تقلید اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد میں تقلید تک اپنی بات کو اس لیے لایا ہوں کہ یہ دور خاص طور پہ وہ دور ہے جب تقلید و مرجعیت کے خلاف دنیا کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہوئی آپ کو سنائی دے گی. ایک شخص لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تقلید و مرجعیت کے خلاف لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے. ایک شخص حیدرآباد میں ہے, وہ بھی تقلید کے خلاف لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے. ایک شخص کراچی میں ہے, وہ بھی تقلید کے خلاف لکھ رہا ہے بول رہا ہے. ایک شخص لندن میں ہے, ایک شخص شکاگو میں. ایک کی ملاقات دوسرے سے نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کا کوئی تعارف اور انٹروڈکشن اور کنیکشن نہیں ہے, مگر سب ایک ہی طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں, سب ایک ہی طرح کی باتیں بول رہے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک مرکز ہے جہاں سے ان کو بھی فکر دی جا رہی ہے, ان کو بھی فکر دی جا رہی ہے, ان کو بھی فکر دی جا رہی ہے. تو عزیزان محترم یاد رہے, اس وقت جو خاص طور پہ تقلید و مرجعیت کے خلاف آواز اٹھتی ہے یہ صرف جہالت کی دیر نہیں ہے بلکہ دشمنان اسلام کی سازشوں کا نتیجہ ہے.
سبحان اللہ.
اور ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے. دشمن کبھی بھی ہم پہ تسلط حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہمیں علم کے سورسز سے جدا نہ کرے. دشمن کو معلوم ہے کہ ہمارا رابطہ ایمان سے اگر کسی کے ذریعے سے استوار ہے تو یہی علماء ہے. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, جرمنی کے ایک مستشرق کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جرمنی کا ایک مستشرق ماہر مشرقیات آپ کے بارے میں ایک ریمارک پاس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے آسمانی رابطے ختم ہو چکے ہیں. یہودیوں کا آسمانی رابطہ اس وقت ختم ہو گیا جب جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے. عیسائیوں کا آسمانی رابطہ ختم ہو گیا جب ان کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کو جیسس کو سولی دے دی گئی. عام مسلمانوں کا آسمانی رابطہ ختم ہو گیا جب پیغمبر کا وصال ہو گیا, پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن مسلمانوں میں صرف شیعہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس کا آسمانی رابطہ آج بھی برقرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا آخری نائب زمانے کا امام زندہ ہے, وہ پردہ غیب میں ہے اور علماء اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. چنانچہ یہ علماء اس کا رابطہ امام سے جوڑتے ہیں, امام اس کا رابطہ رسول سے جوڑتا ہے اور رسول اس کا رابطہ اللہ سے جوڑتا ہے. اس طرح دنیا کے انسانوں میں صرف شیعہ وہ فرقہ ہے جس کا آسمانی رابطہ آج بھی برقرار ہے. دشمن اسی بیچ کی کڑی کو توڑنا چاہتا ہے. یہ علماء جو ہمیں امام سے متصل کر رہے ہیں انہیں کو درمیان سے ہٹانا ہے. ہمیں جاہل رکھنے کے لیے بھی اور ہمارا آسمانی رابطہ ختم کرنے کے لیے سارا زور اس پہ خرچ ہو رہا ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ امام اور معصوم کے سامنے زمانے غیبت کے یہ مسائل اور پرابلمز تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو آپ کا دین ناقص ہے, اور اگر تھے تو ڈھونڈیے کہ امام نے کون سا سولوشن بیان کیا. لوگ کہتے ہیں کہاں تقلید ہے, اور تقلید وہ بھی غیر معصوم کی جس سے خطا کا امکان ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ تم یہ جن علماء کی تقلید کر رہے ہو یا جن کی تقلید کرنا چاہیے وہ معصوم ہے؟ کوئی کب کہتا ہے؟ لیکن تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس وقت جب امام نے کسی غیر معصوم کو اپنی حجت بنایا. امام دو طرح سے کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں, ایک حکم خاص کے ذریعے اور ایک حکم عام کے ذریعے. امام نے کسی کو حکم خاص کے ذریعے نائب بنایا ہو تب بھی, اور حکم عام کے ذریعے نائب بنایا ہو تب بھی, اس نائب کی مخالفت امام کی مخالفت ہے.
سبحان اللہ.
تو ٹھیک ہے یہ علماء غیر معصوم ضرور ہیں, لیکن یاد رہے امام زمانہ کی توقی میں کیا ہے, امام نے کیا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہے ان علماء پر اور یہ علماء ہماری حجت ہے تم پر. اور یہاں تک کہنے کے بعد امام فرماتے الرد علیہم کالرد علینا والرد علینا کالرد علی اللہ. جو ان علماء کو ٹھکراتا ہے اس نے ہماری ولایت کو ٹھکرایا, اور جس نے ہماری ولایت کو ٹھکرایا اس نے توحید پروردگار کو ٹھکرایا.
نعرہ حیدری
محمد والے محمد
صلوات اللہم صلی علی محمد.
تو بات غیر معصوم علماء کی ہے لیکن پہنچ رہی ہے اللہ کی وحدانیت تک. اور پھر درمیان میں جملہ متضاد ظاہر ہے بستر کی گفتگو ہوتی ہے, وہ بھی آج کے کرنٹ موضوعات کے ساتھ آج کی موجودہ ضرورتوں کی روشنی میں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ موضوعات جتنے ضروری ہیں اتنے ہی زیادہ حساس بھی ہیں, سینسیٹیو بھی ہیں, اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بات جن علماء کی ہو رہی ہے یہ وہ فقہاء جامع شرائط ہیں, وہ مجتہدین جامع شرائط ہیں جن کا تذکرہ امام نے اپنی توقی میں پانچ شرطوں کے ساتھ کیا ہے. اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہے جس کے سر پہ آپ امامہ دیکھ لیں, اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہے جس کے دوش پہ آپ کو عبا دکھائی دے, اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہے جو قم و نجف رکھ کے چلا آئے. عزیزان محترم, علم کسی کی میراث نہیں ہے, اور یاد رہے علم کے لیے نہ امامہ ضروری ہے, نہ آبا ضروری ہے, نہ قبا ضروری ہے, نہ قم ضروری ہے, نہ نجف ضروری ہے, بلکہ علم نور الہی ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اب آپ کو نہ لباس کو معیار بنانا ہے, نہ جگہ کو معیار بنانا ہے, بلکہ اپنے اندر علم شناس نظریں پیدا کرنا ہے. یہ علم جہاں کہیں بھی ہو آپ اسے لے لیجئے, اس لیے کہ امام سے آپ کا رابطہ جوڑ رہا ہے. صلی اللہ علیہ پر محمد والے محمد. تو امام نے غیر معصوم کو ہمارا رہبر بنایا ہے لیکن شرطوں کے ساتھ. گیارہویں امام کی توقی, مشہور توقی آپ نے سنی ہوگی, میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں, گھڑی کی سوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پانچ شرطیں امام نے بیان کی اس توقی میں ہمارے اور آپ کے. گیارہویں امام حضرت امام حسن اصغر علیہ السلام. پانچ شرطیں امام نے بیان کی. پہلی شرط فاما من کانا من الفقہا, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص فقہا میں سے ہو, فقیہ ہو. فقیہ کہیے یا مجتہد، لفظیں الگ الگ ہیں، معنی ایک ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ فقیہ اور مجتہد اسے نہیں کہتے جو قوم نجف میں 20-20 سال اور 25-25 سال گزار کے چلا آئے، بلکہ تفقہ اور اجتہاد ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے. اور وہ ملکہ اور صلاحیت کیا ہے؟ احکام شرعیہ کا، حکم خدا و رسول کا، قرآن سے، حدیث سے اور اس کے جتنے بھی مآخذ معین ہیں ان سے استنباط کی، استخراج کی صلاحیت رکھتا ہو. تو جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے وہ مجتہد ہے، نہ صلاحیت پیدا ہو تو قوم نجف میں رہنے کے باوجود مجتہد نہیں. تو پہلی شرط فقیہ، دوسری شرط چونکہ غیر معصوم کی بات ہے، فوراً سائن لنفس سے اپنے نفس کا محافظ ہو. کس چیز سے اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہوں؟ گناہ سے، معصیت سے، حکم الہی کے مخالفت سے گناہ نہ کرتا ہو، عادل ہو. اب گناہ نہ کرنا اور عدالت کے درجے مختلف ہیں. ایک پیش نماز کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے، ایک عالم دین کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے، ایک مجتہد و مرجع کے لیے بھی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. عدالت کی سخت کی شرط سخت سے سختر ہوتی چلی جاتی. تو بلند ترین درجے عدالت کے انتہائی سخت شرط سائن لنفس سے. پھر اس کے بعد تیسری شرط حافظ لدین، اپنے دین کا محافظ ہو. اپنے دین کا محافظ ہو کیا مطلب؟ دین کوئی جیولری ہے، کوئی اشرفی کی تھیلی ہے، کچھ ہیرے جواہرات کے سکے ہیں، درہم و دینار ہیں، کہ ایک صندوق میں بند کر کے مجتہد لے کے بیٹھ جائے کہ میں دین کا محافظ ہوں؟ جی نہیں. دین مکمل ایک نظام ہے جو انسان کی پوری زندگی پہ اور زندگی کے تمام شعبے پہ حاوی ہے.
سبحان اللہ.
چنانچہ مجتہد کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں جس محاذ سے بھی دین پر حملہ ہو سکتا ہو، جس محاذ سے بھی دشمن دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہو، ہر محاذ پہ، ہر مورچے پہ دین کے تحفظ اور دفاع کی ذمہ داری انجام دے سکتا ہو. اس کو کہتے ہیں دین کا محافظ. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی شرط ہے پہلی شرط، جتنی سخت ہے پہلی شرط یعنی فقیہ ہونا، اس کے بعد جتنی سخت ہے دوسری شرط یعنی عادل ہونا، اس سے کہیں زیادہ سخت ہے یہ تیسری شرط دین کا محافظ ہونا. یہ بہت بڑی شرط ہے، بہت سخت شرط ہے، ہر ایک میں پایا جانا آسان نہیں. تین شرطیں اور چوتھی شرط مخالف لہوا، اپنی ہوا و حوث کا مخالف، اپنی خواہشات کا مخالف ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، نفس کا غلام نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا قلم اس کے فتوے تھیلیوں کے عوض بک جایا کرے.
سبحان اللہ.
ساتویں امام کے قتل کا فتویٰ جن لوگوں سے مانگا گیا تھا ہارون کے دربار میں، یہ اپنے آپ کو علماء ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق سے، اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ دربار سے تعلق رکھنے والے علماء رہے ہیں. امام نے یہ شرط بھی لگائی، مخالف الہوا، اپنی ہوا و حوث کا، اپنی خواہشات کا مخالف، کوئی اسے خرید نہ سکے. اور اس کے بعد پھر آخری شرط مطیع الامر مولا، اپنے مولا کے احکام و عوامر کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو. اور عزیزو یہ شرط کتنی بلیغ شرط ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں. امام یہاں پہ لفظ مولا رکھی، اپنے مولا کے احکام و عوامر کا مطیع، یہ بھی نہیں کہا مطیع الرب، اپنے رب اپنے پروردگار کے احکام کا مطیع، یہ بھی نہیں کہا مطیع النبی، اپنے نبی کے احکام و عوامر کا مطیع، یہ بھی نہیں کہا مطیع الامام، اپنے زمانے کے امام کا مطیع و فرما بردار. نہ رب رکھی لفظ، نہ رسول رکھی، نہ امام رکھی، بلکہ ان تینوں سے قطع نظر کر کے امام نے لفظ مولا رکھی ہے. آپ جانتے ہیں لفظ مولا کی معنویت، جتنی بھی اس کے علاوہ لفظ ہیں اس میں اتنی وسعت و جامعیت نہیں پائی جاتی جتنی لفظ مولا میں پائی جاتی. رب رکھیں گے اللہ مراد ہوگا، نبی نہیں مراد ہو سکتے، امام نہیں مراد ہو سکتے. توجہ، لفظ نبی رکھیں گے پیغمبر مراد ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں مراد ہو سکتا، امام نہیں مراد ہو سکتے. لفظ امام رکھیں گے پیغمبر مراد ہو سکتے ہیں، امام مولا کائنات مراد ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں مراد ہو سکتا. لیکن لفظ مولا وہ ہے جو برابر سے تینوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مولا کائنات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، غدیر میں رسول اللہ نے کہا تھا اللہ مولایا، انا مولى المؤمنين فعلى من كنت مولاه فهذا علي مولى.
نعرہ حیدری
اللہ بھی مولا رسول اللہ بھی مولا اور امام بھی مولا. یہی لفظ مولا اس حدیث میں اپنے مولا کے احکام و عوامر کا متی ہو, یعنی قانون سازی کے مرحلے میں اللہ کے احکام کا متی ہو, قانون کے نفاذ کے مرحلے میں معصوم کی سیرت نبی اور امام کے احکام و عوامر کا متی ہو. جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں فلل عوام ان یقلدوا, اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی تقلید کریں. اور یہ لفظ تقلید ہماری ایجاد نہیں ہے, جافع امام کی دی ہوئی ہے. اگر اختلاف ہے تو ہم سے اختلاف نہ کیجیے, امام سے اختلاف کیجیے. سلام واجہ پر محمد والے محمد.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
نعرہ حیدری
یا علی
پر محمد والے محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
ایک فقیہ رابطہ ہے ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان, سبحان
اللہ.
ایک فقیہ واسطہ ہے ہمارے اور ہمارے رسول اللہ کے درمیان, ایک فقیہ رابطہ ہے جو امام اور رسول کے توسل سے ہمیں اللہ سے ملاتا ہے. اس کی عظمت کو محسوس کیجیے. اور یہ لفظ فقیہ اگر اتنی ہی جائے ہم ہوتی تو پھر فاطمہ کا لال فرزند رسول سکلین مظلوم کربلا حسین, اس نے اپنے بچپن کے دوست کو کربلا بلایا تھا حبیب ابن مظاہر کو, تو حبیب کے نام کے ساتھ رجل فقیہ نہ لکھتے امام.
سبحان اللہ,
یہ لفظ پھر اتنی ہی ناپسندیدہ ہوتی. کیا عظیم الشان لفظ ہے اور تفقہ کتنا عظیم مرتبہ ہے. جب زینب فرمائش کرتی ہیں بھیا دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, کیا آپ کو کوئی چاہنے والا نہیں جسے آپ بلا؟ بہن ہاں ہے میرا چاہنے والا, کوفے میں میرا بچپن کا دوست حبیب رہتا ہے. کہا بھیا پھر آپ حبیب کو کیوں نہیں خط لکھ کے بلاتے؟ امام نے زینب کی فرمائش پہ حبیب کو خط لکھا. اور جب خط لکھ لیا تو شہزادی کو پڑھنے کے لیے دیا. جناب زینب نے خط پڑھا, اما جائے سبحان اللہ کیا عظیم تحریر, کیا بہترین خط لکھا ہے آپ نے. لیکن فاطمہ کے لال اے میرے ماں جائے, اے میرے بھیا, میری خواہش سے اس خط کے آخر میں ایک جملے کا اضافہ کر, اور وہ اضافہ کیا ہے؟ حبیب العجل العجل البہا البہا. اے حبیب جب خط ملے تو پھر کربلا پہنچنے میں دیر نہ کر. آج روزے اربعین ہے, چراغ بجھا دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کے دن عصر کا وقت آتے آتے فاطمہ کے گھر کچرا بجھ گیا تھا. زینب نے حبیب کو فرمائش کر کے بلوایا. جب حبیب کربلا پہنچے اور شہزادی کو اطلاع ملی کہ حبیب آئے تو انتظار نہیں کیا, فضا سے کہا فضا جا, اور جانے کے بعد حبیب کو زینب کا سلام پہنچا. تمہیں علی کی بیٹی سلام کہلاتی ہے. حبیب نے امامہ اتار لیا, چہروں پہ تماچے لگائے. وائے انقلاب زمانہ, کیسا دور آ گیا ہے. اب غلاموں کو علی کی بیٹیاں, رسول اسلام کی نواسیاں, جبریل کی خزادیاں, عالم کی شہزادیاں سلام کہلائیں. حبیب نے تماچے لگائے. میں کہوں گا حبیب ابھی عاشور کا دن نہیں آیا ہے, عصر کا وقت نہیں آیا ہے, ذرا عصر کے بعد آؤ. دیکھو یہی زینب ہے, خیموں میں آگ لگ رہی ہے. اجرکمل اللہ, بس چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آج اربعین کا دن ہے, سوگ کا, گریے کا, ماتم کا, نوحہ بکا کا دن ہے, پرسے اور تعزیت پیش کرنے کا دن ہے. عزیزان محترم, انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں روز کسی نہ کسی کے انتقال کی, کسی نہ کسی کے وفات کی اطلاعات فراہم ہوتی رہتی ہیں. بوڑھے بھی مرتے ہیں, جوان بھی مرتے ہیں, بچے بھی مرتے ہیں. ہماری آرزو دل میں یہ رہتی ہے کہ محرم آئے حسین کی فرش ادا بچھائیں. محرم آیا, محرم کا چاند دیکھا آپ نے, اپنے آقا کی صفِ ادا بچھا دی، ماتم کرنا شروع کیا، تیزی سے عشرہ اولیٰ کے دن گزر گئے، محرم ختم ہوا، اب آپ کو انتظار تھا کہ چہلم کے دن آئیں، اربعین کے دن آئیں، ہم مولا کا ماتم کریں گے، لیجیے اربعین کے دن بھی آئے اور آج چہلم بھی امام کا تمام ہو رہا ہے۔ اب عزیزو جو سال بھر زندہ رہے گا وہ پھر حسین کا غم منانے کے لیے ادا خانے میں آئے گا، وہ پھر اپنے امام کی صفِ ادا بچھائے گا۔ اجرکم اللہ، نہیں معلوم زندگی کس کو مہلت دیتی ہے کس کو مہلت نہیں دیتی ہے، لہذا آج ماتم کیجئے، پرسا دیجئے، اور یہ سوچ کے ماتم کیجئے، یہ سوچ کے پرسا دیجئے کہ عجب نہیں شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماتم ہو، ہماری زندگی کا آخری پرسا ہو، ہماری زندگی کا آخری روز اربعین۔ پرسا کنہیں دینا ہے؟ ان بیویوں کو جنہیں پرسا دینے والا کوئی نہیں تھا، ان بچوں کو جو اپنے اپنے وارثوں کو یاد کرتے تھے تو انہیں تماچے لگتے تھے، جن کے بارے میں کل میں نے عرض کیا کہ شہزادی کو جب رہائی کا پیغام ملا تو بی بی نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ بیٹا سید سجاد، یزید سے کہہ دو کہ شام میں گھر خالی کرائے، زینب اپنے مجائے کا ماتم کرنا چاہتی۔ شام میں فرش ازا بچھا دیا گیا، در و دیوار سیاہ پوش کر دیے گئے، پہلے ماتم میں بیٹھ گئے، شام کی عورتیں پرسا دینے کے لیے آئیں۔ تین یا سات دنوں تک یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد اب یہ قافلہ ہے اہل حرم، اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی یہ خواہش تھی کہ زینب پہلے اپنے ماجائے کی قبر پہ کربلا جائے گی، اس کے بعد پھر مدینے جانے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ عزیزان محترم، جس وقت اونٹ کجابے کس کے لائے گئے، سیاہ اماریاں سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بیویاں بیٹھنا چاہتی کہ اتنے میں بیویوں کو ایک یاد آئی، بھیا کی ایک امانت تھی جسے ہم لے کر شام میں آئے تھے، اور وہ کون؟ بھیا کے گود میں سونے والی بچی جو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دندانے شام میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ لہذا بیویوں نے قید خانے کا رخ کیا، جناب زینب آگے آگے ہیں، ہاتھ میں چھوٹی سی ردا ہے، اے سکینہ رہائی کا پیغام مل گیا بیٹی، لٹا ہوا قافلہ کربلا جا رہا ہے، اے میری لاڈلی کیا کربلا نہ چلو گی، کیا بابا کی قبر پہ زیارت کے لیے نہ چلو گی؟ عجب نہیں کہ ننی سی قبر سے آواز آئی ہو، زندان کے تاریخ زندان سے آواز ابری ہو، اے پھوپھی اما جائیے، خدا حافظ و ناصر، کربلا پہنچیے گا، میرے بابا کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، میرے چچا عباس کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، پہنچا کب کربلا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اربعین کا دن تھا، چہلم کا دن تھا، جب اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا ہے، اور یہ وہی دن تھا جس دن جناب جابر بن عبداللہ انصاری، کربلا حسین کا پہلا ضائع، امام مظلوم کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لے آئے تھے۔ جناب جابر کربلا پہنچے، فرات میں غسل کیا، پاگو پاکیزہ لباس پہنا، اپنے لباس کو خوشبو سے معطر کیا، اور اب پا برہنا چل کے قبر مظلوم کربلا تک پہنچتے ہیں۔ تابوت برآمد ہونے والا ہے، بس آخر کے دو جملے سماعت فرمائیں، قبر مظلوم کربلا تک آئے، اور جابر قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آئے سرد کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ پہ جابر کا سلام۔ لیکن یہ کیا بات ہے، دوست اپنے دوست کو آواز دے رہا ہے مگر دوست جواب نہیں دیتا۔ جناب جابر نے سہا کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، اور گریہ کرتے کرتے تا
قبر پہ گر پڑے, تعویذ قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے کہ جناب جابر پہ غنودگی کی آغاز جیسی کیفیت طاری ہوئی. ابھی یہ عالم تھا کہ اس نے جتنے میں جناب جابر نے امام کو دیکھا, فرزند رسول تشریف لائے, کہتے ہیں جابر بہت رو چکے, اے جابر بہت ماتم کر چکے, اے جابر اب تعویذ قبر کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ اے جابر زینب میری دکھیا بہن قید خانہ شام سے رہا ہو کے کربلا پہنچنے والی ہے. جناب جابر چونک کے اٹھے, سامنے جب راہ کوفہ و شام کی طرف دیکھا تو گرد کے آثار نمودار تھے. جناب جابر استقبال کے لیے آگے بڑھے, جب قریب پہنچے چوتھے امام سے ملاقات ہوئی. ابھی تو اتنے بڑے مصائب و آلام کے طویل سلسلے کے بعد چوتھے امام سے جب ملاقات ہوئی تو پہلا فریضہ جابر نے سمجھا کہ امام کو تعزیت پیش کرے. تعزیت کیسے پیش کی جاتی ہے؟ گلے میں باہیں ڈال کے, بغل گیر ہو کے. عزیزو جس وقت جابر نے بغل گیر ہونا چاہا ہوگا, ادب نے امام نے کہو جابر آہستہ, جابر آہستہ, اور یہ وہ گلا ہے جس میں توقع خاردار تھا. اے جابر پشت بھی زخمی ہے, گلا بھی زخمی ہے, جابر ذرا آہستہ سے گلے ملنا. اجرکم اللہ, یہ لٹا ہوا قافلہ, اہل حرم کا قافلہ کربلا پہنچا. جناب زینب نے جناب امام مظلوم کی طرف پہ پہنچنے کے بعد عجب نے شرمندگی کا اظہار کیا, اے بھیا جب آپ رخصت آخر کے لیے آئے تھے, اے بھیا جب آپ آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو آپ نے زینب کے سپرد کچھ امانتیں کی تھی. اے بھیا زینب نے حتی المقدور کوشش کی ان امانتوں کی حفاظت کی, لیکن اے بھیا ایک امانت ایسی بھی ہے جسے زینب شام کے تاریخ قید خانے میں کھو کے آ رہی ہے. اے بھیا زینب کو شرمندگی ہے. بھیا میں آپ کی بیٹی کا سلام لے کے آئی ہوں, اجرکم اللہ. اور اس کے بعد جب جناب عباس کی قبر پہ گئی ہوں گی تو عجب نہیں کہا ہو اے عباس تم کربلا میں ہو, اے عباس بھتیجی شام کے تاریخ قید خانے میں تنہا ہے, اے عباس بھتیجی کی حفاظت کا فریضہ تمہیں انجام دینا ہے. اجرکم اللہ. عزیزو جہاں کوئی اہم واقعہ گزرا ہوتا ہے, جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو ایک ایک بات یاد آنے لگتی ہے. عجب نہیں کہ زینب جب وہاں پہنچی ہوں جہاں چلے ہوئے خیمے تھے, جہاں زلزلہ بھائی کی سنانی لے کے آیا تھا اس عالم میں کہ باغیں کٹی ہوئی ہیں, زین ڈھلا ہوا ہے, گھوڑا سمو سے کنوتیوں تک چھلنی, جب وہ در خیمہ پہ آیا بیویوں نے ہلکا کر لیا, اے زلزلہ تو تو آیا مگر سوار کو کہاں چھوڑ کے آیا.
ماتم
حسین,
یا 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 حسین.